الحمد لله بكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے بتلا دیا کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. کیا چیز کام آئے گی؟ الا من ات اللہ بقلب سلیم, جو بندہ قلب سلیم لایا وہ اسے کام آئے گا. قلب سلیم کہتے ہیں کہ جس دل پر گناہوں کے اثرات نہ ہوں, جس دل میں روحانی بیماریاں نہ ہوں. اگر روحانی بیماریاں ہوں تو وہ قلب سقیم ہوتا ہے, بیمار دل, اور اگر تندرست ہو تو وہ قلب سلیم ہوتا ہے. تو ہم اس بات کے پابند ہیں کہ اپنے دل کو روحانی بیماریوں سے پاک کرنے کی محنت کریں. کتنا پاک ہوں گے یہ اللہ جانتا ہے, مگر محنت رائے گاہ نہیں جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دستور ہے. جو بندہ بھی اخلاص سے محنت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے, بلکہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے, ایک بندہ ہوگا جو توبہ کرنا چاہتا ہوگا مگر شیطان اس کو پھر گناہ میں ملوث کر دیتا ہے. پھر وہ توبہ کرتا ہے, پھر گناہ کر بیٹھتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, ساری زندگی اس کا یہی حال. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے نامِ اعمال کو دیکھیں گے اور فرشتوں کو بلا کر فرمائیں گے کہ دیکھو یہ میرا بندہ نیک بننا چاہتا تھا, نیکی پہ جمع رہنا چاہتا تھا, یہ شیطان بدبخت اس کو گرا دیتا تھا مگر یہ گر کے پڑا نہیں رہتا تھا, یہ پھر اٹھ جاتا تھا, پھر نیکی کی نیت کر لیتا تھا, پھر شیطان اسے گرا دیتا تھا, پھر یہ کھڑا ہوتا تھا. ساری زندگی شیطان اسے گراتا رہا اور یہ توبہ کے ذریعے اٹھ کے کھڑا ہوتا رہا. اس کا مطلب یہ کہ اٹھنا ہی یہ چاہتا تھا. میں نے اس کی وجہ سے استقامت والے لوگوں کے ساتھ اس کا حشر فرما دیا. تو اس لیے ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور بار بار توبہ کرنی ہے, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو پیار آ جائے کہ میرا یہ بندہ کوشش تو کر رہا ہے نا. ہم اپنا تزکیہ خود نہیں کر سکتے, تزکیہ تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, مگر ہم ایسے کام کریں کہ اللہ تعالیٰ کو پیار آ جائے. جب پیار آ گیا تو پھر تزکیہ ایک لمحے کی بات ہے. اس لیے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی, مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا, تم میں سے کوئی بندہ بھی کبھی بھی سدھرا نہ ہو سکتا اللہ. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ, ہاں اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو سدھرا فرما دیتے ہیں. تو جب معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے تو ہمارا کام فقط ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں دھوئیں, کوشش کریں اتنا کہ اللہ کو پیار آ جائے. اس کی سادہ سی مثال یہی ہے کہ بچہ چلنا نہیں جانتا اور باپ اسے کھڑا کر کے اپنی طرف بلاتا ہے, بیٹے آؤ. باپ کو بھی پتا ہے کہ ابھی اس نے چلنا سیکھا نہیں ہے, تو بچہ کیا کرتا ہے کہ باپ کی طرف قدم بڑھاتا ہے, کبھی ایک سٹیپ لیتا ہے, کبھی دو سٹیپ لیتا ہے, اور کبھی پہلے سٹیپ پہ ہی گرنے لگتا ہے تو باپ اس کو گرنے نہیں دیتا, پکڑتا ہے اور اٹھا کے سینے سے لگا لیتا ہے. وہ تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے بلانے پہ اس نے قدم اٹھایا یا نہیں اٹھایا. اللہ تعالیٰ بھی یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے نے میرے حکم پر قدم اٹھایا یا نہیں اٹھایا. تو جس نے اٹھا لیا اور اخلاص کے ساتھ اٹھایا پھر اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں رہنے دیتے. اس لیے فرمایا من طلبا فقد وجدا, جس نے طلب کی اس نے پا لیا. جو روحانی بیماریاں روزانہ بیان ہو رہی ہیں ان میں ایک بیماری ہے بخل. بخل کہتے ہیں کنجوسی کو. انسان کے اندر مال کی محبت کئی دفعہ اتنی آتی ہے کہ اس کے لیے مال کو خرچ کرنا ایک بوجھ ہوتا ہے. دل چھوٹا ہو جاتا ہے, اتنا چھوٹا کہ وہ اپنی ذات پہ بھی استعمال نہیں کرتا, اہل خانہ پہ بھی استعمال نہیں کرتا, اور اس میں سے زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا, اور جو نفلی یعنی صدقات نافلے ہیں وہ بھی نہیں کرتا. تو ایسی محبت مال کی یہ جرم ہے, اس کو بخل کہا گیا, اور بخیل آدمی کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں. چنانچہ جو لطیفہ سر ہے تیسرا لطیفہ, اس پر ذکر کرنے سے بخل سے نجات مل جاتی ہے, انسان کے دل میں وسعت آ جاتی ہے, اور دین کے کاموں پہ نیک کاموں پہ خرچ کرنے کے لیے اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے. مال زیادہ ہونا الگ بات ہے, دل کا بڑا ہونا الگ بات ہے. بعض لوگ غریب ہوتے ہیں دل بڑا ہوتا ہے, بعض امیر ہوتے ہیں دل چھوٹا ہوتا ہے. چنانچہ 80s کی بات ہے, امریکہ میں ایک مرکز بنایا گیا جس کا نام تھا دار الہدا. جب مسجد بن رہی تھی اس کو پے آف کرنا تھا تو کمیونٹی کے لوگ آ رہے تھے اور مسجد کے لیے فنڈ ریز کر رہے تھے. ایک نوجوان تھا, ایک دن میرے پاس آیا اور مجھے کہتا ہے کہ حضرت میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے. میں نے کہا کریں. کہنے لگا میرے وسائل نہیں ہیں, میں $100 بھی نہیں دے سکتا, لیکن دوست احباب مجھ سے ضرور پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا, تو آپ میرا پردہ رکھ لیں, میں ان کو اتنا کہوں گا کہ میں نے حضرت سے بات کر لی. تو وہ یہ سمجھیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے ڈونیٹ کر دیا ہوگا جو کرنا ہے, اور آپ سے اگر وہ پوچھیں تو آپ ہی کہہ دینا کہ ہاں اس نے مجھ سے بات کر لی تھی. میں نے دل میں سوچا کہ واقعی حالات ایسے ہیں تو اس کا عذر قبول کرنا چاہیے. لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ, طیب نفس کے ساتھ خرچ کرے تو اس کا ثواب ہوتا ہے, مارے باندھے کی بات نہیں ہے. چنانچہ میں نے اسے تسلی دی, دعا دی اور وہ چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو اس وقت ایک نوجوان آیا جو ایک دو دن پہلے توبہ کی تھی, بیعت ہوا تھا, وہ کہیں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو آ کے میرے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ حضرت اب تو میں نے سچی توبہ کر لی, لیکن توبہ سے پہلے میں بہت خطا کاری کی زندگی گزارتا تھا, بہت ہی بگڑا ہوا تھا. شکر ہے کہ اب میں نے آپ کے ہاتھ پہ توبہ کر لی, اب میری لائن بدل گئی. پھر کہنے لگا حضرت میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا کہ یہاں پر ایک انڈیا کی گلوکارہ آئی تھی اور اس کا جو کنسرٹ تھا اس میں $100 پر پرسن ٹکٹ تھی, تو میں بھی دیکھنے کے لیے گیا تھا گانا سننے کے لیے. اور یہ جو بندہ آپ کے ساتھ بیٹھا تھا نا ابھی, میں نے کہا, کہنے لگا میرے سے آگے یہ تھا اور اس نے اس کنسرٹ کے لیے 1200 ٹکٹیں خریدی تھیں, $1200 پے کیے تھے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک گانے والی عورت کا گانا سننے کے لیے یہ $1200 لگا دیتا ہے اور اللہ کا گھر بن رہا ہے تو یہ کہتا ہے میں تو $100 بھی نہیں دے سکتا. تو اصل میں توفیق ہی نہیں ہوتی گناہوں کی وجہ سے نیک کاموں میں خرچ کی. ہر بندے کی یہ شان نہیں کہ وہ دین کے کاموں میں خرچ کر سکے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں توفیق عطا فرما دیتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایاکم والظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ, کہ تم ظلم سے بچو اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن کے اندھیرے ہوں گے، یعنی جتنا ظالم ہوگا اتنا اندھیرے میں ہوگا. وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحُشْ، اور تم فحش کاموں سے بھی بچو. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشْ، اللہ تعالی فاحش یعنی فحش بندے کو پسند نہیں کرتے. وَلَا مُتَفَاحِشْ، اور متفاحش کو بھی پسند نہیں کرتے. وَإِيَّاكُمْ وَالشُّوْحْ، اور تم بخل سے کنجوسی سے بھی بچو. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الشُّوْحْ، تم سے پہلے جتنے لوگ تھے ان کو کنجوسی اور بخیلی نے ہلاک کر دیا. تو پہلی قوم میں بھی بخیلی کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، اور اس امت میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بخیلی کی وجہ سے ہلاک ہوں گے. حدیث مبارکہ ہے، نجا اول هذه الامتی امت بالیقین والزہد، اس امت کا جو پہلا حصہ تھا وہ یقین اور زہد کی وجہ سے نجات پا گیا. وحالک آخر هذه الامت بالبخل والعمل، اور امت کا جو آخری حصہ ہوگا یعنی جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ بخل کی وجہ سے اور طول عمل لمبی امیدیں باندھنا اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جائیں گے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پانچ چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے. کانا یتعوذ من خمس، پانچ چیزوں سے، من البخل کنجوسی سے، والجبن، جبن کہتے ہیں بزدلی کو، وفتنۃ الصدر، اور سینے کا فترہ یعنی سینے میں شکوک شبہات آ جائیں، وعذاب القبر اور قبر کے عذاب سے، وسوء العمر اور ایسی عمر ہو کہ جس میں بندہ دوسروں کا محتاج بن جائے، ایسی عمر میں پہنچنے سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. ایک حدیث مبارکہ میں آیا کہ نبی اسلام نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الى ارذل العمر واعوذ من فتنة الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر. یہ تقریبا پہلے والی حدیث ہی کی باتیں ہیں جو اس میں بتائی گئی ہیں. ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللهم انی اعوذ بك من الكسل، اے اللہ میں سستی سے لیزینس سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، والجبن اور بزدلی سے، والبخل اور کنجوسی سے، تین چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں. حدیث پاک میں ہے، البخل شجرۃ من اشجار النار، بخل دوزخ کے درختوں میں سے ایک درخت ہے. ایک حدیث مبارکہ میں ہے، طعام السخی دواء، سخی بندے کا کھانا یہ بیماریوں کے لیے دوا ہوتی ہے. اور تنوخی رحمت اللہ نے فرمایا، طعام الشحیح داء، اور کنجوس بندے کا کھانا بیماری ہوتی ہے. ایک حدیث پاک میں ہے، وَأَيُّ دَاءٍ أَكْبَرُ مِنَ الْبُخْلِ، اور بخل سے بڑی بھلا اور کون سی بیماری ہو سکتی ہے، یعنی بخل سب سے بڑی بیماری ہے. ایک حدیث میں ہے، ثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى الْبَخِيلُ وَالْمَنَّانُ وَالْفَاجِرُ، ایک کنجوس بندہ، دوسرا احسان جتلانے والا بندہ، کسی کے ساتھ بھلا کیا اب ہر وقت ہی احسان جتلاتا ہے، میں نے یہ کیا تھا میں نے یہ کیا تھا، اس کو کہتے ہیں احسان جتلانے والا. والفاجر، اور گناہ میں پڑ جانے والا. تو جو بندہ کنجوس ہو اور گناہوں میں لپک پڑے اور دوسروں پر احسان جتائے اگر کسی کے ساتھ خیر کرے، تو یہ تین چیزیں ہیں جن تین باتوں سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں ہے، السخی الجہول احب الی اللہ من العابد البخیل، اگر کنجوس بندہ عابد بھی ہوگا تو جاہل جو سخی ہوگا اللہ کو جاہل سخی اس سے زیادہ پسندیدہ ہے، حالانکہ یہ بندہ عابد بھی ہے اور بخیل ہے تو بخل کی وجہ سے اس کی عبادت بھی پسند نہیں ہے، اور جو سخی ہے اس کے سخاوت کی وجہ سے اس کا جہل کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. چنانچہ نبی علیہ السلام کے پاس جب عدی بن حاتم آئے، جو حاتم تائی کے بیٹے تھے، تو حاتم تائی اس زمانے میں سخی مشہور تھا، تو نبی علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا اور فرمایا کہ تمہارے باپ کے اندر ایک صفت تھی جس کو اللہ بھی پسند کرتے ہیں، میں بھی پسند کرتا ہوں، اور نبی علیہ السلام نے اس کا اکرام فرمایا. حاتم تائی کے بیٹے کا اکرام کیا، تیرا باپ سخی تھا. ایک حدیث مبارکہ میں ہے، لا یجتمع الشح والایمان فی قلب عبد، کہ بندے کے دل میں کنجوسی اور ایمان دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی کنجوس ہے تو ایمان رخصت ہو گیا، پھر ایمان اس کے دل میں نہیں ٹک پاتا. ایک حدیث مبارکہ میں ہے، خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن، دو صفتیں ایسی ہیں ایک بندے کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، سوء الخلق خلق یعنی بد اخلاقی، والبخل اور بخل. ایک حدیث مبارکم ہے، لا ينبغي للمؤمن ان يكون بخيلا ولا جبانا، مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بخیل بھی ہو اور بزدل بھی ہو. بہادر مومن اللہ کو پسند ہے، بزدل پسند نہیں ہے. ایک حدیث مبارکہ میں ہے، ان البخیل بعید من اللہ، بخیل اللہ سے دور ہے، بعید من الناس انسانوں سے بھی دور ہوتا ہے، بعید من الجنہ جنہ سے بھی دور ہوتا ہے، قریب من النار جہنم کی آگ کے قریب ہوتا ہے. ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یدخل الجنۃ بخیل، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ بخیل بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. نبی علیہ السلام کا ویسے ہی فرما دینا بہت کافی تھا، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم اٹھا کر کہہ دینا، یہ بات بہت مؤکد ہو جاتی ہے. تو ہم سوچیں، اگر ہمارے اندر یہ بخل کی بیماری ہوئی تو ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. آگے فرمایا ہے کہ بخیل اور شہی میں کیا فرق ہے. بخیل وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ہو اور وہ خرچ نہ کرے، اور شہی وہ ہوتا ہے کہ جس کو دوسروں کا خرچ کرنا بھی اچھا نہیں لگتا. یعنی بخیل کی بڑی ہوئی یہ قسم ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے. دوسرا کوئی خرچ کر رہا ہو تو اس پہ بھی دل اس کا گھبراتا ہے کہ یہ کیوں خرچ کر رہا ہے. حدیث مبارکہ ہے، قالت الجنۃ طوبا لمن دخلنی، جنت نے کہا مبارک اس بندے کو جس کو میرے اندر داخل کر دیا گیا. فقال اللہ تعالی، اللہ رب العزت نے فرمایا، و عزتی، مجھے اپنی عزت کی قسم، لا اسکنتک بخیلا، میں بخیل کو تیرے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا، یعنی سکونت نہیں دوں گا کہ وہ تیرے اندر آ کر رہے. علماء کے اقوال سن لیجئے، فرمایا، خمسن ہن اقبہ شیئن فی من کن فیہ، پانچ باتیں ہیں جس میں ہوں ان میں سب سے زیادہ کبھی ہوتی ہیں. الحرص فی العالم، عالم کے اندر دنیا کی حرص نہیں ہونی چاہیے. عالم کے اندر مال پیسے کی حرص نہیں ہونی چاہیے، اس کو تو اللہ نے دین عطا کیا اور دین کی شان بڑی ہے. والفسق فی الشیخ، اور کوئی بندہ شیخ بھی بنا ہوا ہو اور اس کے اندر فسق و فجور بھی ہو. مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، مرید سادہ تو ہو ہو کے رو رو کے ہو گیا تائب، خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق. تو شیخ ہو اور فسق و فجور میں پڑے یہ چیز بہت ناپسند ہے. والبخل فی الغنی, اور امیر آدمی کے اندر کنجوسی بہت بری بات. والکذب فی ذی الحسب, اور جو خاندانی بندہ ہو اس سے جھوٹ کا بولنا یہ بہت بری بات ہے. والحدت فی السلطان, اور جو بادشاہ ہو اس کے اندر مزاج کی تیزی یہ بہت ناپسند ہے. اس کے اندر تو حلم ہونا چاہیے اور برداشت ہونی چاہیے. الحسد ماحق للحسنات, حسد جو ہے وہ نیکیوں کو مٹا دیتا ہے. والعجب صارف عن الازدیاد من العلم, اور عجب سے علم کی جو زیادتی ہونی ہوتی ہے اس میں کمی رہ جاتی ہے. یعنی عجب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ علم میں زیادتی نہیں عطا فرماتے اس بندے کو. ایک بزرگ نے کسی بندے کے بارے میں فرمایا, ساہورہ فلان ان فی عینی, فلان بندہ میری نظر میں چھوٹا ہو گیا. لے عظم دنیا فی عینی ہی, اس لیے کہ اس کی نظر میں دنیا بڑی تھی. تو جب میں نے یہ دیکھا کہ اس کی نظر میں دنیا بڑی ہے تو میری نظر میں اس کی وقت کم ہو گئی. قال ابو حنیفہ, امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ فرماتے ہیں, لا ارا ان اعدل بخیلا, میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بخیل آدمی ہو پھر وہ عدل کرتا ہو. تو بخیل آدمی ہمیشہ ناانصافی کرے گا. اس لیے جو بخیل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی وراثت کے حصے بھی نہیں دیتے, جو ورثاء ہیں ان کو حصہ نہیں دیتے, خاص طور پر بیٹیوں کا حصہ تو بالکل ہی نہیں دیتے. اور ہمارے علاقوں میں تو یہ بہت عام مرض ہے کہ بیٹیوں کو جائیداد سے محروم کر دیتے ہیں. بعض بزرگوں نے فرمایا, البخیل لا غیبت لہو, بخل اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بخیل ہو تو اس کی غیبت نہیں ہوتی اگر کوئی اس کے بخل کی باتیں کرے تو. یہ اتنا ناپسندیدہ کام ہے, جیسے کافر کی غیبت نہیں ہوتی مومن کی ہوتی ہے. تو یہ بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی بھی کوئی غیبت کرے گا تو وہ غیبت نہیں کہلائے گی. بشر بن حارث فرمایا کرتے تھے, لقاء البخلاء کرب علی قلوب المؤمنین, کہ بخیل بندے سے ملاقات مومنوں کے دل کے اوپر ایک کرب ہوتا ہے. محمد بن المنقدر فرمایا کرتے تھے, اذا اراد اللہ تعالی بقوم شرا, اگر اللہ تعالی کسی قوم کے ساتھ شر کا ارادہ فرما لیتے ہیں, یعنی اس کو سزا دینے کا ارادہ فرما لیتے ہیں, امر علیہم شرارہم, تو ان کا امیر, ان کا جو بادشاہ ہوتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ برا ہوتا ہے اس کو بنا دیتے ہیں. وجعل ارزاقہم بعیدی بخلائہم, اور جو ان لوگوں کا رزق ہوتا ہے وہ اللہ ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں جو بڑے بخیل ہوتے ہیں. تو یہ اس قوم پر اللہ کے عذاب کی نشانی ہے. چنانچہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے, لو کان البخل طریقا ما سلکتہ, اگر کنجوسی کوئی راستہ ہوتی تو میں اس راستے پہ کبھی نہ چلتا. ولو کان صوبا ما لبستہ, اور اگر کوئی کپڑا ہوتی تو میں اس کپڑے کو کبھی نہ پہنتا. ایک اور حدیث مبارک ہے, اس کو ابن ابی دنیا نے روایت کیا ہے, اور بھی کتابوں میں دیکھی ہے اس کے علاوہ بھی, لیکن اس پر ابھی تحقیق کرنی چاہیے کہ روایت کے اعتبار سے اس کا کیا درجہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, قسم الحفظ عشرت اجزاء فتسعت فی الترک, کہ 10 حصے قوت حافظہ کے اللہ نے تقسیم کیے، جس میں سے 9 حصے ترکوں کو عطا ہوئے، و قسم البخل عشرت اجزاء فتسعۃ فی فارس، اور بخل کے اللہ نے 10 حصے تقسیم کیے جس میں سے 9 حصے فارس کا علاقہ، ایران کا علاقہ، وجد ان فی سائر الناس، اور ایک جو باقی پوری دنیا میں ہے، وقسم السخاء عشرت اجزاء فتسعۃ فی السودان، اور اللہ تعالیٰ نے سخاوت کے 10 حصوں کو تقسیم کیا جن میں سے 9 حصے سودان میں، یعنی افریقی ملکوں میں، وجد ان فی سائر الناس، اور ایک جز باقی تمام انسانوں میں، اور آگے فرمایا وقسم الحیاء عشرت اجزاء فتسعۃ فی العرب، اور اللہ نے حیاء کے 10 حصوں کو تقسیم کیا، 9 حصے جزیرہ عرب کے لوگوں میں تقسیم ہوئے، ایک حصہ باقی پوری دنیا میں تقسیم ہوا، وقسم الکبر عشرت اجزاء، اور کبر کو اللہ نے 10 حصوں میں تقسیم کیا، فتسعۃ فی الروم، 9 حصے روم یعنی مغربی علاقے جو ہیں ان میں دیے، اور ایک حصہ باقی پوری دنیا میں تقسیم ہوا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ہے، نعم المال الصالح لرجل صالح، کہ اچھا مال وہ ہے کہ جو پاک بھی ہو اور نیک بندے کے ہاتھ میں بھی ہو، وہ بہترین مال ہوتا ہے، کیونکہ نیک بندہ اس کو نیک جگہ پر استعمال کرے گا۔ چنانچہ بخل کے 2 درجے ہیں، پہلا ہے کہ بیوی بچوں پہ نان نفقہ خرچ کرنے میں تنگی کرنا، یا زکوٰۃ دینے میں کوتاہی کرنا، یہ معصیت ہے، گناہ ہے۔ دوسرا ہے کہ اس کے علاوہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، یہ خلاف اولا ہے، اگر وہ کرتا تو اس کی آخرت کے اندر درجات بلند ہوتے۔ چنانچہ ایک نوجوان کسی بزرگ کے پاس آیا، حضرت مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، کوئی علاج بتا دیں۔ انہوں نے فرمایا، تیرے پاس کچھ مال ہے؟ جی ہے۔ فرمایا، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ چنانچہ وہ گیا اور اس کے پاس جو مال تھا اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آیا، حضرت عجیب بات ہے، ڈر تو ختم ہو گیا بلکہ اب مرنے کو دل چاہتا ہے۔ پھر پوچھنے لگا کہ حضرت یہ ہوا کیسے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو، انسان کا دل وہاں لگتا ہے جہاں اس کا سرمایہ ہو۔ پہلے تمہیں ڈر لگتا تھا کہ آخرت میں تمہارا سرمایہ نہیں تھا، جب تم نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تو اب آخرت میں تمہارا سرمایہ ہو گیا، اب تمہارا بھی وہاں جانے کو دل کرتا ہے۔ تو جو انسان آخرت کے لیے خرچ کرتا ہے، یہ انسان آخرت میں اپنا سرمایہ بنا رہا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ دنیا کا جو مال ہوتا ہے، یا انسان کھا لیتا ہے، یا انسان اپنے ورثاء کے لیے چھوڑ جاتا ہے، اور ورثاء اس کو نیکی پہ خرچ نہیں کرتے، چونکہ وہ ان کا محنت سے کمایا ہوا نہیں ہوتا، ان کو مفت میں ملا ہوتا ہے، تو وہ عیاشیاں ہی کرتے ہیں، اکثر و بیشتر یہی دیکھا۔ ایک آدمی تھا، اس نے 5 روپے کا جوتا پہنا ہوا تھا، اور ایک لنگی کندھے پہ ڈالی ہوئی تھی جو 100 روپے کی تھی۔ ایک جگہ کھڑا اس لنگی سے اپنے جوتے کو صاف کر رہا تھا، تو کسی بندے نے دیکھا 100 روپے کی مہنگی لنگی اور 5 روپے کے جوتے کو صاف کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے جوتے اور لنگی کا؟ کہنے لگا، یہ جوتے خود کمائی سے خریدے تھے اور لنگی ابو نے خرید کے دی تھی۔ تو جو چیز آسانی سے مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، جو خود کماتا ہے انسان پھر اس کی قدر ہوتی ہے اس کو۔ اور مال کی محبت دل سے نکلتی اسی طرح ہے کہ انسان اس کو اللہ کے لیے خرچ کرے، اور جو کچھ ہم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ دنیا میں بھی ہمیں اس کا اجر ملتا ہے، آخرت میں بھی ملے گا۔ چنانچہ جو انسان اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ مال اس کو کم از کم 10 گنا زیادہ ہو کر واپس ملتا ہے، اور اگر زیادہ اخلاص سے کرے گا تو 70 گناہوں کے واپس ملتا ہے، اور اخلاص سے کرے گا تو 700 گناہوں کے واپس ملتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب، اور اللہ چاہتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کا واقعہ نقل فرمایا ہے جو پہلی امتوں میں سے تھے. ان کے باغات تھے، کھیتی تھی، بڑی آمدنی تھی. تو جو باپ تھا جس نے کھیت بنائے تھے وہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتا تھا. چنانچہ جس دن وہ کھیتی کاٹتا تھا، پھل کاٹتا تھا، تو مسکین جمع ہو جاتے تھے اور وہ ان میں بہت سارا مال تقسیم کر دیتا. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، قرآن مجید میں بھی ہے کہ جس دن تم پھل کاٹو تو ان کو دیو جو غریبوں کا حق ہے اس میں سے. تو گویا اشر وہ اس میں سے ادا کرتا تھا اور لوگ اس سے لیتے تھے. وہ فوت ہو گیا، اب اس کے بعد اس کی اولاد آ گئی. تو اولاد میں سے ایک بندہ تھا جس کے دل میں مال کی بہت محبت تھی. اس نے کہا دیکھو ہم اتنی محنت کر کے کھیتی بوتے ہیں، پھر اس کا پھل ملتا ہے، اور جس دن پھل ملتا ہے تو یہ مفت خورے آ جاتے ہیں اور اتنا مال لے کے چلے جاتے ہیں. تو دوسرے نے کہا بھئی کیا کریں، یہ تو اب ایک روٹین بنی ہوئی ہے. اس نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس دفعہ جب ہم فصل کاٹیں گے نا، ہم کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیں گے، خبر ہی نہیں دیں گے، اور ہم چپکے سے چلے جائیں گے اور جا کے فصل کاٹ لیں گے. جب ان کو پتہ چلے گا تو ہم فصل سمیٹ چکے ہوں گے، تو ہمارا پیسہ بچ جائے گا. چنانچہ دوسروں نے بھی اس کی تجویز پہ عمل کر لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيم فَتَنَاوَدُوا مُصْبِحِينَ انِغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، کہ صبح صبح جلدی تم چلے جاؤ اپنی فصل کاٹنے کے لیے اگر تم نے کاٹنی ہے، تاکہ سائل جو ہیں وہ نہ پہنچ سکیں، اس سے پہلے پہلے ہم سمیٹ لیں. فَانْتَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، وہ چل پڑے فصل کاٹنے کے لیے اور بڑے چھپ کے چلے، خفیہ طریقے سے ایسے نکلے کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو کہ وہ کہیں گئے ہیں یا نہیں. اللہ یدخلنہا علیکم الیوم مسکین، کہ آج کے دن کوئی مسکین ہمارے اوپر داخل نہ ہو، کوئی نہ آئے ہمارے پاس. چنانچہ کیا ہوا کہ جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی جتنی فصل تھی وہ ساری کی ساری اللہ نے عذاب بھیجا تھا، اس کی وجہ سے تباہ ہو چکی تھی، ان کے پلے کچھ بھی نہ آیا. ان کو جو فصل ملتی تھی وہ اصل میں ان فقیروں کی سبب سے ملتی تھی. جب انہوں نے فقیروں کو ہی پیچھے ہٹا دیا تو پھر ان کو بھی کچھ نہ ملا. حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو اس لیے مال دیتے ہیں کہ وہ حق والوں تک پہنچا دیں. اگر وہ پہنچاتے رہیں گے اللہ ان کو مال دیتے رہیں گے، اگر نہیں پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی بجائے کسی اور کے ذریعے سے دلوا دیں گے. چنانچہ آپ نے دیکھا کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ کام کاروبار کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی بڑا اچھا کام تھا، ہم نے تو ملینز لوگوں سے لینے تھے، پتہ نہیں کیا ہوا جی کہ اب تو ہم ملینز کے قرضوں میں آ گئے. تو ملین کبھی لینے ہوتے ہیں اور حالات بدلتے ہیں تو کبھی ملین دینے پڑ جاتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کو جو دیا تھا وہ صرف ان کا نہیں تھا، ان کو تو اللہ نے ڈاکیا بنایا تھا کہ تم دو، اور انہوں نے ڈاک نہیں پہنچائی تو پھر ایسے ڈاکیے کو اپنی نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، دوسرے بندے کو رکھ لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی بجائے وہ رزق کسی اور کے ذریعے سے پہنچانا شروع کر دیا. ہمارا حق ہمارے رزق میں سے ایک وقت کی دو روٹیاں ہیں جس سے کہ پیٹ بھر جاتا ہے، ایک لباس ہے جس سے کہ ہمارا جسم ڈھپ جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر اللہ نے دیا ہے تو وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارے اہل خانہ کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، ایمان والوں کا ہے، غریبوں کا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہے. تو یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے. حدیث پاک میں ہے کہ انسان کو رزق گھر کے بیماروں اور کمزوروں کی وجہ سے ملتا ہے. جو گھر کا بیمار بندہ ہوگا اس پر رحم کھا کے اللہ رزق دے دیتے ہیں، یا گھر میں سب سے کمزور ہوتا ہے اس کی وجہ سے رزق ملتا ہے. تو جب رزق ہی ہمیں بچوں کی وجہ سے ملتا ہے تو پھر بچوں پہ کیوں نہ خرچ کریں، کھلے دل سے خرچ کرنا چاہیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے. ہمیں ایک مرتبہ تجربہ ہوا، ایک آدمی تھا، اس کا بزنس بہت اچھا تھا، کروڑوں میں کھیلتا تھا، ملینر تھا، مگر اس کے اندر مال کی محبت ایسی تھی کہ اپنے گھر کے کسی بھی بندے کا علاج نہیں کرواتا تھا. کوئی بیمار ہو جاتا، جی حضرت تعویذ بنا دیں، کچھ جادو کا اثر ہو گیا ہے. حتیٰ کہ نظرہ زکام کسی کو ہوتا تو اس کے لیے بھی تعویذ بنواتا. ایک دن مجھے کہنے لگا حضرت تعویذ بنا دیں، پھر میں نے کہا بھائی میں تعویذوں والا پیر نہیں ہوں، میں تو آپ کو سیدھی سیدھی بات سمجھاتا ہوں کہ یہ بدن کی بیماری ہے، اور بدن کی بیماری کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، تعویذوں کے پیچھے نہ پڑے. چنانچہ اس کے گھر کے لوگ مہینوں بیمار رہتے تھے، وہ تعویذ پانی میں پلاتا رہتا تھا، ان کا علاج نہیں کرتا تھا. افسوس ہوتا تھا اس بندے کے دماغ پہ کہ اتنا اللہ نے دیا لیکن اپنی ذات پہ خرچ کرنے کی توفیق نہیں تھی. تو یہ مال کی محبت جب دل میں گھر کر جاتی ہے تو یہ بندے کو کنجوس بنا دیتی ہے. ہمارے ہاں کنجوس مکھی چوس بنا دیتی ہے. مطلب یہ کہ اگر کسی کے کھانے میں مکھی گر جائے تو امیر لوگ تو چلو دوسرا کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن جو غریب آدمی جس کے پاس ہے ہی وہی پیٹ بھرنے کے لیے، تو شریعت نے ان کی بھی رعایت رکھی. شریعت نے کہا کہ بھئی اگر مکھی گر بھی گئی تو مکھی کو نکال دو، باقی کھانا کھا سکتے ہو. تو ایک بخیل تھا، اس کے کھانے میں مکھی گر گئی تو اس نے مکھی کو چوسا کہ اس کے ساتھ بھی سالن لگا ہوا ہے، اور پھر اسے پھینکا. تو یہاں سے ٹرم بن گئی کنجوس مکھی چوس. تو اللہ رب العزت یہ بیماری ہمارے دلوں سے نکال دے، اور اس کے بدلے اللہ تعالی ہمیں سخاوت کی نعمت عطا فرمائے. دل بڑا ہو، جب دل بڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بندے کا رزق بھی وسیع فرما دیتے ہیں. ایک بات عرض کرتا ہوں، شاید سمجھنی مشکل ہو، کہ ہمارے مال میں عزیز رشتہ داروں کا تو حق ہے ہی صحیح، ہمارے مال میں ہمارے دشمنوں کا بھی حق ہے. یہ بات سمجھ نہیں آئے گی جلدی. آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں صرف مومنوں کو رزق دیتے ہیں یا کافروں کو بھی دیتے ہیں؟ اپنوں کو دیتے ہیں یا پرایوں کو بھی دیتے ہیں؟ وفاداروں کو دیتے ہیں یا غداروں کو بھی دیتے ہیں؟ تو جو پروردگار وفاداروں کو بھی دیتا ہے، دنیا میں غداروں کو بھی دیتا ہے، اس نے ہمیں کہا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرو. ہمارے اندر یہ خلق ہونا چاہیے کہ ہمارا مال انسانیت کے اوپر لگنا چاہیے، چاہے مسلمان ہو یا چاہے کافر ہو. ان کی خیر خواہی ہونی چاہیے، بھلائی ہونی چاہیے. مومن کا دل اتنا بڑا ہونا چاہیے، مومن پہ لگے تو یہ درجے میں اور بڑا ہے، اچھا ہے، اور اگر رشتہ دار پہ لگے تو اس سے اور درجہ بڑھ گیا، اس لیے کہ وہ رشتہ دار بھی ہے، مومن بھی ہے، حق زیادہ ہے. مگر دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، جو لگائے گا اللہ تعالی کے خزانے سے اس کے لیے آئے گا. اس لیے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی بندے نے مسجد بنائی، مدرسہ بنایا اور وہ بینک کرپٹ ہو گیا. آج تک آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا، کبھی نہیں ہوا، ہو ہی نہیں سکتا. ایک مرتبہ کراچی میں بیان تھا، بہت پہلے کی بات ہے، اس میں بزنس کمیونٹی زیادہ تھی، مہمان لوگ تھے، تو ان سے بھی میں نے یہی کوشچن پوچھا کہ آپ لوگ کاروباری لوگ ہیں، جہاں دیدہ لوگ ہیں، سفر کرنے والے ہیں، کیا آپ کوئی مثال دے سکتے ہیں، کوئی بندہ ہو جس نے مسجدیں بنوائی ہوں یا مدرسے بنائے ہوں اور وہ بینک کرپٹ ہو گیا ہو؟ پورے مجمع میں کسی کی جرت نہیں تھی کوئی ہاتھ اٹھاتا. میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں، فیکٹریاں بنانے والے، کارخانے بنانے والے، کھیتیاں بنانے والے بینک کرپٹ ہوئے. تو بینک کرپٹ وہ ہوتے ہیں جو دنیا بناتے ہیں، جو دین بناتا ہے اس کو اللہ بینک کرپٹ نہیں ہونے دیتے. اللہ اس کو برکتیں دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مال خرچ کرنے کی وجہ سے برکتوں سے نوازتے ہیں. لیکن انسان کو نظر نہیں آتا کہ یہ مجھے اللہ کی رحمت سے ہی مل رہا ہے، وہ اس کو اپنی محنت سمجھتا ہے. جو ملتا ہے اللہ کی رحمت سے ملتا ہے. محنت کرنے والے بڑے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں سارا دن فیکٹری جا کے بیٹھتے ہیں، ان کو ایک آرڈر نہیں ملتا، فیکٹری نقصان میں جاتی ہے حالانکہ فیکٹری لگی ہوئی ہے. اور کتنے لوگ ہیں کہ جو دکان چھوٹی سی ہوتی ہے مگر گاہک کتنے ہوتے ہیں کہ سمٹتے نہیں. تو یہ اللہ تعالی گاہکوں کو بھیجتا ہے. رزق اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ بندوں کے دل میں ڈال دیتا ہے تو لوگ آ جاتے ہیں کسٹمر بن کے. تو جب اللہ نے ہمیں دیا تو اللہ کے دین کے لیے پھر ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے عثمان غنی لانو جیسا خلق ہونا چاہیے. ماشاءاللہ نبی علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں نکلنا تھا، عثمان غنی لانو نے 100 سے کئی 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے اس وقت پیش کر دیے. اے اللہ کے نبی اسلام، یہ میری طرف سے قبول فرما لیجئے. ایک مرتبہ عثمان غنی لانو نے سامان منگوایا شام سے، اور وہ ایسے وقت میں مدینہ پہنچا کہ جس وقت میں اس کی بڑی شارٹیج تھی، اور کسی اور تاجر کا مال ابھی نہیں پہنچا تھا، کنسائنمنٹ نہیں آئی تھی. جب ان کا مال پہنچ گیا اور وہ سینکڑوں اونٹ تھے، تو مدینے کے تاجر ان کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے جی کہ آپ یہ مال ہمیں دے دیں، ہم آگے اس کو تقسیم کر دیں گے، یعنی آپ ہول سیل میں ہمیں دے دیں، ہم آگے ریٹیل میں اس کو فروخت کر دیں گے. فرمایا کہ اچھا بتاؤ مجھے کتنا پروفٹ دو گے. کسی نے کہا کہ جی جتنی مال لگا ہے ہم اس سے دگنی قیمت آپ کو دے دیتے ہیں، 100 لگایا ہے تو ہم 200 پے کر دیتے ہیں. کسی نے کہا کہ جی ہم آپ کو 300 پے کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ایک بندے نے کہا کہ ہم آپ کو 100 کے بدلے 400 پے کر دیتے ہیں. عثمان غنی نے فرمایا نہیں. لوگ بڑے حیران ہوئے، اتنا پروفٹ کوئی سوچ سکتا ہے کہ 100 کے بدلے آپ کو 400 دینے پہ ہم تیار ہیں؟ عثمان غنی نے فرمایا میرے پاس ایک کسٹمر ہے جو مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ دیتا ہے. تو یہودی لوگ بڑے حیران ہوئے، وہ آ کے پوچھنے لگے کہ کون کسٹمر ہے جو آپ کو 4 گنا سے بھی زیادہ دیتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ پروردگار کائنات ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا تو کم سے کم مجھے 10 گنا عطا فرمائیں گے. لہذا انہوں نے وہ پورا کا پورا مال ایمان والوں میں ویسے ہی تقسیم فرما دیا. اللہ نے ایسا دل دیا تھا کہ ایمان والوں میں ویسے ہی تقسیم کر دیا اللہ کے نام پہ. تو دل بھی عثمان غنی لانو جیسے والا ہو. چنانچہ جب وہ اتنا خرچ کرتے تھے تو نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، یا رحمان سہل الحساب علی عثمان، اے رحمان قیامت کے دن عثمان کے حساب کو آسان فرما دے. تو اللہ تعالی جس بندے کو رزق عطا فرمائے اور وہ دین کے راستے پہ خرچ کرے، ہم بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے قیامت کے دن کے حساب کو آسان فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أكثر الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں، ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ 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 آج معاف فرما دیجئے، آج سن لیجئے، آج مان جائیے. اللہ ہمیں تقوی عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں تقوی عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں تقوی عطا فرما دیجئے. اللہ
اللہ اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے اللہ آپ نے یہاں تک پہنچایا ہے. اللہ اللہ کہاں کہاں سے آپ کے بندے آئے ہیں, امیدیں لے کر آئے ہیں. اللہ یہاں تک پہنچایا, ایسے پیارے ماحول میں پہنچایا, ایسی پیاری صحبتوں میں بٹھایا. اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے, اللہ ہمارا آنا کامیاب کر دیجئے, بامراد کر دیجئے, اللہ ہماری اصلاح کر دیجئے, اللہ گناہوں سے پیچھا چھوڑا دیجئے, اللہ گناہوں سے پیچھا چھوڑا دیجئے, اللہ نفس و شیطان سے چھٹکارا دلا دیجئے. اے اللہ آپ کی محبت کا واسطہ, آپ کی قدرت کا واسطہ, اللہ آپ کی شفقتوں کا واسطہ, اللہ آپ کی اسماء حسنہ کا واسطہ, آپ کی صفات کا واسطہ, اللہ اپنے فضل سے اپنے فضل سے اللہ ہمیں اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے, اللہ معاف فرما دیجئے, اللہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ, ایک اللہ ایک کھوٹے کھوٹے اعمال لے کر بیٹھے ہیں. اے رب کریم, رمضان کے اتنے دن گزر گئے, اعتکاف کا آخری عشرے کے اتنے دن گزر گئے, اللہ 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 اپنے فضل سے اللہ اللہ اس بار ہماری حاضری کو قبول فرما لیجئے, قبول فرما لیجئے, قبول فرما لیجئے. اے رب کریم, ایسے ماحولوں میں بیٹھ کر بھی اصلاح نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی اصلاح؟ اللہ پھر کب ہوگی؟ اللہ اللہ قبول فرما لیجئے. اے رب کریم, اے اللہ اے اللہ, ہم آپ کے خطا کار بندے ہیں, ہم آپ کے قصور وار بندے ہیں. اللہ شرمندہ ہیں, اللہ بہت شرمندہ ہیں, بہت شرمندہ ہیں. اے اللہ ہمیں سچی توبہ عطا فرما دیجئے, ہمیں سچی توبہ عطا فرما دیجئے. اے رب کریم, رمضان مبارک دو نعمتیں لے کر آتا ہے, مغفرت اور تقوی. پچھلی زندگی کو معاف کر دیجئے اور آئندہ زندگی کے لیے تقوی اللہ مقدر فرما دیجئے. اللہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, اے اللہ اے اللہ اے اللہ آپ بچا لیجئے. اللہ سمندر میں ڈوبنے والا اپنے آپ کو خود نہیں بچا پاتا جب تک کوئی رسی نہ پھینکے, کوئی ہاتھ نہ بڑھائے. بارے الہ اپنا پیارا ہاتھ بڑھا دیجئے, رحمت کا ہاتھ بڑھا دیجئے, ہم ڈوب رہے ہیں, ہمیں بچا لیجئے. اللہ ہمارا دل بدل دیجئے, اللہ ہمارے دل بدل دیجئے, ہمارا ظاہر بھی سنوار دیجئے, ہمارا باطن بھی سنوار دیجئے. اے رب کریم, اللہ ہم نے پڑھا ہے اور سچوں سے سنا ہے, ایک اندھا فقیر بھیک مانگنے نکلا, کچھ سکے اس کو ملے, وہ لے کر وہ ایک روٹی سالن بیچنے والے کی دکان پر گیا اور وہی سکے بڑھا کر کہا, بابا کچھ پیسے یہ پیسے لے لو اور ہمیں سالن اور روٹی دے دو, گھر میں بچے بھوکے ہیں. اس بیچنے والے نے دیکھ لیا کہ یہ سکے کھوٹے ہیں, مگر اس نے جب اس پر نظر ڈالی تو چپ چاپ وہ سکے اپنے پاس رکھ لیے اور اس کے بدلے اس کو کھانا روٹی سالن دے دیا. اللہ اس لیے دے دیا کہ وہ اگر واپس کر دیتا تو وہ جانتا تھا کہ یہ بےچارا بھوکا سو جائے گا, اس کے پاس ان کھوٹے سکوں کے سوا کچھ ہے ہی نہیں, یہ کیا پیش کرے گا. اللہ ہمارے کھوٹے روزے, ہمارے کھوٹی نمازیں, ہمارے کھوٹے سجدے, ہمارے کھوٹے رکوع, بس انہیں قبول کر لیجئے, انہیں قبول کر لیجئے. اگر آپ نے واپس کر دیا اور کہہ دیا کہ اصلی اعمال لاؤ, اللہ ہم کہاں سے لائیں گے, اللہ ہم کہاں سے لائیں گے, اللہ ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ, کیسے پکارے کہ آپ کو رحم آ جائے, آپ کو ترس آ جائے. اللہ ہمارے کھوٹے اعمال قبول کر لیجئے. اے رب کریم اے رب کریم, اللہ اللہ آپ نے اللہ کے ایسے دربار میں پہنچا دیا جس کے بارے میں اللہ کچھ کہنا اللہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا, کیا کہا جائے, یقین نہیں آتا, کہاں ہم اور کہاں یہ ماحول, اللہ کہاں کہاں یہ پیاری صحبتیں. اللہ اپنے اس بندے کی دعاؤں کو قبول کر لیجئے, اللہ ان 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 کی محنتوں کو قبول کر لیجئے, اللہ ان کی محبتوں کو قبول کر لیجئے, اللہ ان کی شفقتوں کو قبول کر لیجئے, اللہ ان کے سائے کو حضرت کے سائے کو سلامت رکھیے. اللہ اللہ عمر دراز فرمائیے, عمر برکت نصیب نصیب فرمائیے. اے رب کریم پورے عالم کو فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرما, پورے عالم کو فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اللہ امت کی ذی استعداد لوگوں کو متوجہ فرما, ذی استعداد لوگوں کو متوجہ فرما. اللہ بصیرت والوں کو متوجہ فرما, قربانی دینے والوں کو متوجہ فرما, بلند عزائم والوں کو متوجہ فرما, بلند حوصلے والوں کو مجتمع فرما. اللہ پوری امت کو مجتمع فرما. اے رب کریم, اے اللہ, اللہ کبھی تو مایوسی ہونے لگتی ہے اور کبھی امید آنے لگتی ہے. اے رب کریم, اے اللہ ہمیں مایوسی سے بچا لیجئے, اللہ مایوسی سے بچا لیجئے, اے اللہ مایوسی سے بچا لیجئے. اللہ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا, اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا. اللہ ہم نے دیکھا کچھ ماؤں کے کچھ بچے گونگے ہوتے ہیں, وہ اپنی ماں کو امی کہہ کے پکار بھی نہیں پاتے, اوں کہتے ہیں, مگر ماں دوڑ کے آتی ہے. وہ کبھی نہیں کہتی کہ میں تیری بات نہیں سنوں گی, اس لیے کہ تو مجھے ٹھیک سے نہیں پکارتا. اللہ آپ بھی ہم سے یہ نہ کہیے کہ تم ہم کو ٹھیک سے نہیں پکارتے, ہماری ان دعاؤں کو گونگے بچے کی طرح اون سمجھ لیجئے اور ہماری ضرورتیں پوری کر دیجئے. اللہ پوری کر دیجئے, اللہ پوری کر دیجئے. اللہ آپ کے محبوب کا واسطہ, ان کے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھروں کا واسطہ, اللہ ان کے گھر کے ٹھنڈے چولہے کا واسطہ, اللہ اللہ ان کے بدن مبارک سے نکلنے والے خون کا واسطہ, اللہ اللہ اپنے کرم سے میدان بدر کا واسطہ, میدان احد کا واسطہ, اللہ غزوہ خندق کا واسطہ, اللہ اپنے کرم سے میرے پیارے اللہ, اللہ اچھے اللہ قبول کر لیجیے. اللہ مان جائیے, اللہ مان جائیے, اللہ مان جائیے. اے اللہ, اے اللہ, جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دیجیے, اور جو نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا کر دیجیے, اللہ وہ بھی عطا کر دیجیے. اللہ اللہ ساری تمنائیں نیک مرادیں پوری کر دیجیے. اللہ ہمارے بڑوں سے, ہمارے حضرت سے, آپ کے جتنے بندوں اور بندیوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے, یا ہمارے بڑوں کے طفیل ہم چھوٹوں سے کسی نے بھی دعاؤں کے لیے کچھ کہا, اللہ سب کی دعائیں قبول کر لیجیے, سب کی دعائیں قبول کر لیجیے, سب کی دعائیں قبول کر لیجیے. اے رب کریم, اللہ ہماری آج کی دعاؤں کو قبول فرما, اس پورے اعتکاف کو قبول فرما, اللہ ایک ایک دن ایک ایک لمحے کو قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.